الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِيَ مَنْ أَلُوزُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولِ الْحَادِثِ الْأَمَمِ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا حبیب کا خیر الخلق کلہم وعن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ ثم تلا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب علایتا رواہ ترمذی و ابن ماجہ و دارمیو. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا آ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ جو سورت بقرہ کی ہے اور اس کے 22 رکوع شروع ہوتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اور تم جو ہے کعبے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لو تو بس تم ہر کام سے فارغ ہو گئے اور کوئی چیز تمہارے ذمہ نہ رہی. بلکہ فرمایا کہ نماز پڑھنے کے علاوہ اور بھی نیکیاں ہیں, زکوٰۃ دینے کے علاوہ اور بھی نیکیاں ہیں, حقوق اللہ ادا کرنے کے علاوہ اور بھی نیکیاں ہیں, حقوق العباد کرنے کے علاوہ بھی نیکیاں ہیں, ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اور ضروریات دین پر لانے کے علاوہ اور بھی نیکیاں ہیں. تو ایک آدمی اگر زکوٰۃ دے دے اپنے کمائے ہوئے مال سے تو فرضیت ادا ہو گئی, تو یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے اور میرے مال میں کوئی حق نہیں ہے. تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کئی حقوق ہیں. مثلا مہمان آ جاتا ہے تو اس کو کھانا کھلانا, یہ بھی تمہارے مال میں سے ایک حق ہے. کوئی غریب آ جاتا ہے, وہ تم سے کوئی چیز جو ہے ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا, یہ بھی تمہارے مال میں سے ایک حق ہے. اس کے علاوہ سیر افطاری کرانا, یہ بھی ایک حق ہے. کسی بھی آدمی کو, ضرورت مند کو, کسی جانور کو, پرندے درندے کو جو بھوکا پیاسا ہو اللہ کی مخلوق میں سے, اس کو روزی, اس کو فوڈ پرووائڈ کرنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا, ہر جاندار کا جو ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے یہ تمہارے مال میں سے یہ حق ہے, اس کا ادا کرنا ضروری ہے. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم, یہ آیت جو ہے یہ بڑی جامع آیت ہے. اس کے اندر ایمانیات بھی ہیں, اس کے اندر معاملات بھی ہیں, اس کے اندر معاشیات بھی ہیں, اس کے اندر اقتصادیات بھی ہیں, یعنی تمام جو چیزیں ہیں ایک مسلمان کے لیے جو کرنی چاہیے وہ اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے. تو اس لیے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ فرائض کے علاوہ، ایمانیات کے علاوہ، جو نفلی عبادات ہیں، جو لازمی عبادات ہیں، حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہیں، یہ سارے مسلمان کے لیے ان پر عمل کرنا لازمی ہے. وعن بحیثہ رضی اللہ تعالی عن ابیہا قالت قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الشیء الذی لا یحل منعه قال الماء قال یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعه قال الملح قال یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعه قال انتفع الخیر خیر اللہ کروا و ابو داؤد. حضرت بحیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، یہ ان سے یہ صحابیہ ہیں لیکن بہت کم حدیثیں اس صحابیہ سے مروی ہیں، بہت کم. فرماتی ہیں کہ میرے والد نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کو جس کے جو ہے لوگوں کو منع نہیں کر سکتے اگر وہ کچھ وہ لینا چاہیں تو. فرمایا پانی. جب محتاجی ہو لوگوں کو پانی کی اور تمہارے پاس پانی موجود ہو وافر مقدار میں تو تم لوگوں کو پانی استعمال کرنے سے منع نہیں کر سکتے، وہ خود پئیں اپنے جانوروں کو پلائیں اگر تمہاری وافر مقدار میں تمہارے پاس نلکا ہے، تمہارے پاس ٹویل ہے، نہر بہ رہی ہے، جو ہے پانی کی فراوانی تمہارے پاس ہے تو تم پانی کے پینے سے استعمال کرنے سے لوگوں کو منع نہیں کر سکتے. پھر عرض کی حضور اس کے علاوہ، یعنی یہ نہیں کہا اس کے علاوہ، کہا کہ کون سی شے ہے جس سے ہم لوگوں کو منع نہیں کر سکتے پانی کے بعد. فرمایا نمک. نمک کوئی لینے آئے گھر سے تو منع نہیں کر سکتے. پھر عرض کی حضور کون سی شے ہے جو ہم نمک کے بعد، کوئی ایسی چائے اور بھی ہے جس سے ہم لوگوں کو منع نہیں کر سکتے؟ فرمایا ان تفعل الخیر خیر اللہ کا. ایک ہی جواب، جو جامع جواب دے دیا. آپ نے دیکھا کہ پہلے پوچھا تو میں نے پانی بتایا، پھر انہوں نے پوچھا نمک بتایا، اب میں مرچیں بتاؤں گا، پھر وہ پوچھیں گے تو کوئی اور چیز، تو میں سارا وقت جو ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تو انتفال الخیرہ، جو بھی نیکی تو کسی کے ساتھ کرے گا، جو بھی کسی کی مدد کسی کے ساتھ کرے گا یا کسی کی ضرورت کو پورا کرے گا، جو بھی تو نیکی کسی کے ساتھ کرے گا وہ تیرے لیے بہتر ہوگا. آپ نے یہ فرمایا، یعنی اگر تو دیکھتا ہے کہ کسی آدمی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی تیرے پاس وافر ہے، تیرے گھر میں نمک لینے کے لیے کوئی پڑوسی آیا ہے، مرچیں لینے کے لیے آیا ہے، دودھ لینے کے لیے آیا ہے، پتی لینے کے لیے آیا ہے، جیسے گھروں میں ضرورت، سبزی ٹماٹر لینے کے لیے آیا، کوئی بھی جیسے گھروں میں ضرورت پڑتی ہے، جیسے ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ آپ گھر میں ہیں اور پڑوسی کو ہے، اس نے ہانڈی رکھی ہے، آٹا گوندا ہے، اچانک کس چیز کی کمی پڑ گئی، وہ تیرے پاس لینے کے لیے آ گیا، تو اس کو منع نہیں کر سکتا. تو ہر وہ بلائی، موسم ایسا ہے، بارش ہے، کوئی جانا چاہتا ہے، چھتری اس کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس آ کے کہ چھتری دو منٹ کے لیے دے دیں، اس طرح کی کوئی گاڑی خراب ہو گئی تو آپ اس کے لیے جمپر دینے کے لیے، کوئی بھی ایسی چیز ہو. فرمایا کہ جو بھی تو بلائی کرے گا اور تو سمجھتا ہے کہ اس آدمی کو اس کی ضرورت ہے، وہی تیرے لیے بہتر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ جو آدمی گھر کی ضروریات، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے دینے لینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی چیزوں کو جو شخص روکے گا، فرمایا ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کا عذاب ان کے لیے. تو مسلمان کو یا کافر کو، پڑوسی جو ہو، اس کو آپ کسی ایسی چیز سے منع نہیں کر سکتے. اگر آپ کو وہ اس چیز کی اشد ضرورت ہے اور وہ چیز نہیں ملتی یا آپ کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو منع کر سکتے. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا ارضا میتۃ فلہ فیہا اجر وما اکلت العافیۃ منہ فہو لہ صدقۃ رواہ الدارمی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی زمین مردہ زمین کو زندہ کیا اس شخص کے لیے اس زمین میں اجر ہے, اور جو جانور چپائے درندے پرندے اس کھیتی سے کھائیں گے فرمایا یہ اس شخص کے لیے صدقہ لکھا جائے گا. اس آیت کریمہ سے یہ ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مردہ زمین کو زندہ کرے, نبی کریم علیہ السلام کا علم دیکھیے کہ نہریں ہمارے علاقے میں جو آئی ہیں وہ ہمارے والدین کے زمانے میں نہریں آئی ہیں, ہو سکتا ہے ہم نے نہ دیکھی ہوں ہمارے والدین, کیونکہ ہمارے والدین کے زمانے میں نہریں یہ کھدی ہیں جو پنجاب میں یا دریاؤں سے نکلی ہیں. اس سے پہلے ہمارے والدین بتاتے ہیں کہ یہ سارا بنجر ہوتا تھا, زمینیں آباد نہیں ہوتی تھی, گاؤں جو ہیں ان کی عمر بہت تھوڑی ہے, بہت پرانے گاؤں ہیں جن کی عمر زیادہ ہے, یا شہر جو ہیں ایون کچھ شہر ایسے ہیں جو بالکل نئے ہیں. تو یہ گاؤں اور شہر کب سے بنے ہیں؟ جب سے نہریں آئی ہیں, اور نہریں آئی ہیں تو پھر لوگوں کو زمین کی قدر کا پتہ چلا ہے, اس لیے شروع میں جو تھے لوگ زمین کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے کیونکہ اس کا آباد کرنا بغیر پانی کے بڑا مشکل تھا. جب نہریں آئیں اب زمین کی قدر دیکھو کتنی ہے کہ جب جو ہے نا زمینیں تھوڑی رہ گئیں آبادی زیادہ ہو گئی. تو ایک دور تھا جب بنجر ہی بنجر تھا, لیکن آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خشک زمین کو بنجر زمین کو جنگلوں کو آباد کرو. آج کی حکومت جو بنجر علاقے ہیں جہاں پانی نہیں ہے, جو بے آباد زمینیں ہیں, ان کو آباد کرنے کے لیے حکومت کتنی رعایت دیتی ہے, کہتے کوئی ٹیکس نہیں ہے تمہارے پر, کوئی معاملہ نہیں ہے, بلکہ حکومت اپنی طرف سے پیسے دیتی ہے کہ تم فلاں علاقے کو آباد کرو. اور آج تو چونکہ جن علاقوں میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں زمینیں بہت ختم ہو چکی ہیں, زمینیں ہیں ہی نہیں, لوگوں نے آباد کر لی, لیکن حکومت پیسے دیتی تھی کہ ان زمینوں کو آباد کرو تاکہ یہ آباد ہوں اور ان سے روزی ملے. نبی کریم علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص, یعنی کتنا آپ انکریجمنٹ ہے اس حدیث میں کہ جو شخص مردہ زمین کو زندہ کرے اس کے لیے اجر ہے, وہ زمین اسی کی ہے, یعنی وہ اس کا حقدار پہلے ہے, اور اس کو جو ہے جو اس میں اگائے گا وہ اس کا ہے. اور فرمایا کہ پھر اس کے علاوہ اس کی زمین سے اگر کوئی چلتا پھرتا کوئی جانور منہ مار لے, کوئی درندہ پرندہ کھا لے دانوں سے اور اس کے گندم سے یا دیگر چیزوں سے, تو فرمایا وہ جو ہے نا چاہے اس کی اجازت کے بغیر ہے, وہ زبردستی کھا گیا ہے اس کے پیٹ میں گیا ہے, فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منح منحة لبن او ورق او حدا زقاقا کان له مثل عتق رقبۃ رواہ ترمذی. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منح منحة لبن, جو شخص کسی شخص کو دودھ والی بکری یا دودھ والی اونٹنی کسی غریب کو دے چند دن دودھ پینے کے لیے, او ورکن یا اس کو پیسے دے چاندی سونا دے ڈالرز دے اس کو کچھ پیسے دے کہ کچھ عرصے کے لیے تم اپنی ضرورت پوری کر لو او حدا زکاکن یا کسی آدمی کو رستہ دے دے تو فرمایا یہ اس کے لیے کتنا ثواب ہے جیسے کہ اس نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے. ایک آدمی کے حالات خراب ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, گزر اوقات مشکل ہے, آپ کے پاس دو اونٹنیاں ہیں, گائے ہیں, بھینسیں ہیں, آپ کہتے ہو کہ یہ بھینس لے جاؤ, دودھ پیو اس کا, اور جب تمہارے حالات بہتر ہو جائیں دو مہینے چار مہینے کے بعد مجھے لوٹا دینا. یہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, یہ $2,000 $500 1,000 لے جاؤ, کوئی چیز لے لو, اپنا کاروبار شروع کر لو, گزر اوقات کر لو, جب ہو جائے مجھے واپس دے دینا. یا ایک نابینا ہے, وہ سڑک کراس نہیں کر سکتا, بوڑھا آدمی ہے, وہ سڑک کراس نہیں کر سکتا, بارش ہے, کوئی سنو ہے, کسی کی گاڑی نہیں نکل سکتی, اس نے ضروری جاب پہ جانا ہے, یہ ہم نے تو اپنے گھر کے سامنے سے ہٹا لی ہے, تو جان تیرا کام جانے, نہیں. اس کے لیے اگر آپ سے ہیلپ ہو سکتی ہے, آپ کے بچے جوان ہیں, آپ صحت مند ہو, یا آپ امیر آدمی ہو, کسی بچے کو $20 دے کر $10 دے کر اس بوڑھے کے یا بوڑھے کے یا اس کمزور یا بیمار کے رستہ صاف کرا دو تاکہ وہ جاب پر جا سکے. او حدا جھکا کر اس کے لیے رستہ بنا دے, بوڑھے کو سڑک کراس کرا دے, نابینے کو سڑک کراس کرا دے, کوئی ٹھوکر لگنے والی ہے تو اس کو ہٹا دے, کسی کا رستہ صاف کر دے تاکہ وہ جا سکے آ سکے, اس کے لیے آنے جانے کا بندوبست کرا دے, اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کمیونٹی کے لیے, امت کے لیے کیسے خوبصورت جو ہے الفاظ میں ان کو اس پر کام کرنے پر آپ نے کتنا آمادہ کیا ہے, کیسی خوبصورت باتیں کی ہیں. اگلی حدیث سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. وعن ابی جریء جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت المدینہ فرایت رجلا یسر الناس عن رایہ لا یقول شیئا الا صدر عنہ قلت من ھذا قالوا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت علیک السلام یا رسول اللہ مرتین قال لا تقل علیک السلام تحیت المیت قل السلام علیک قلت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا رسول اللہ الذي اصابك ضر فدعوته كشفه عنك وان اصابك عام سنه فدعوته انبتها لك وان كنت بارض قفر او فلات فدلت راحلتك فدعوته ردها عليك قلت احد الي قال لا تسبن احدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وان تكلم اخاك وانت مبسط اليه وجهك ان ذلك من المعروف وارفع ازارك الى نصف الساق فان ابيت فعل الكعبين واياك واسبال الازار فانها من المخيله وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره مما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه أبو داود وروى الترمذي منه حديث السلام وفي رواية فيكون لك أجر ذلك وباله عليه. سبحان اللہ. حضرت ابی جریح جابر ابن سلیم یہ صحابی رسول ہیں, دیہاتی گاؤں کے رہنے والے, اور کچھ لوگوں نے ان یہاں باپ کی جگہ بیٹے کا نام، بیٹے کی جگہ باپ کا نام دے دیا. یہاں تو ہے نا کہ جابر بن سلیم کے جابر بیٹا سلیم کا کچھ محدثین نے سلیم بیٹا جابر کا لکھ دیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے جو یہاں لکھا ہے کہ جابر بیٹے کا نام ہے، سلیم باپ کا نام ہے. اور یہ گاؤں کے رہنے والے کبھی کبھی شہر میں آتے تھے. یہ خود فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے کو بڑا فالو کرتے ہیں، لوگ اس کی بات پر بڑا عمل کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ وہ کوئی حکم دیتا ہے لوگ فوراً وہ کام کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، نہیں ایسا کر لیں تو ٹھیک ہے، ایسا کیوں آپ کہہ رہے ہیں. جو وہ حکم دیتا ہے نا، جو وہ بات کرتا ہے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی تامل کے، بغیر کسی وجہ کے، وہ جو وہ حکم دیتا ہے اس کے اشارہ کرنے کی دیر ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. لا یقول شیئن الا صدر، کوئی آدمی کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، وہ ادھر سے حکم دیتے ہیں، یہ اس پر عمل کر دیتے ہیں لوگ. میں نے کہا یہ کون ہے لوگ جس پر، جس کی بات کو اتنا فالو کر. لیکن صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ صحابی رسول اپنی آنکھ سے دیکھا واقعہ بتا رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں پوچھتا. کوئی جو بھی حکم دیتا ہے وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مسلمان تو تھے، اسلام گاؤں میں قبول کیا ہوگا، پہلے ملاقات نہیں کی ہوگی. تو میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، دو دفعہ میں نے کہا. میں نے ایک دفعہ کہا علیک السلام یا رسول اللہ، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب دوسری مرتبہ میں نے کہا نا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا علیک السلام، علیک السلام، علیک السلام نہ کہے، یہ نہ کہے علیک السلام. یہ علیک السلام جو ہے یہ مردوں کا سلام ہے. یہ کس کا سلام ہے؟ مردوں کا سلام ہے. یعنی اس دور میں ہو سکتا ہے کہ جب لوگ قبروں میں جاتے ہوں تو قبروں والوں کو کہتے ہوں علیک السلام، اس لیے آپ نے کہا علیک السلام، مردوں کا سلام ہے. اور تو کیا کہے؟ کل السلام علیکا، یہ کہو. یعنی السلام علیکا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کہو، یا السلام علیکم کہو، یعنی سلام پہلے اور علیکہ بعد میں کہو. علیکہ پہلے نہ کہو کہ یہ مردوں کا سلام ہے. یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ کوئی آدمی غلط سلام دے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. ہاں جی، بابا سلام، امی سلام، ڈیڈ سلام، گڈ مارننگ، یعنی نمستے، آداب، آداب، یعنی یہ سلام نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دینا چاہیے. حالانکہ علیک السلام میں تو وہی الفاظ ہیں، لیکن چونکہ ترتیب بگڑی ہوئی ہے آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو یہ جو ہمارے لوگ جو کہتے ہیں آداب آداب، یہ اسلام نہیں ہے. جو بھی ہمارے اندر رائج ہے، مسلمان کو وہ اسلام دینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جب آپ نے فرمایا کہ السلام علیکہ کہو تو میں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میں نے پوچھا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اب دیکھو حضور کے جواب سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. پتہ نہیں یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی، حالانکہ یہ حدیث جو ہے مشکات شریف میں ہے اور مشکات شریف درسوں میں پڑھائی جاتی ہے. آپ نے فرما دیتے کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن آپ اس صحابی کو کیا بتا رہے ہیں جواب میں؟ جب اس نے پوچھا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے جواب دیا انا رسول اللہ، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. کون سا رسول؟ الذی ان اصابک ضر فدعوته کشفہ عنک. میں وہ اللہ کا رسول ہوں، میں وہ اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو مجھ سے دعا کرائے، میں تیرے لیے دعا کروں، اللہ تیری مصیبت کو دور کر دے. یہاں بس نہیں، فرمایا وہ نصابہ کا عام و صنعت فداوت امبت حال کا، اگر تمہیں کہت سالی پہنچے اور جو ہے یہ بارش نہ ہو، تنگی آ جائے رزق میں، لوگوں کو پرابلم ہو جائے، فاقے آ جائیں، تمہیں تکلیف پہنچے، کہت سالی ہو جائے، تیرے پاس کچھ نہ ہو کھانے پینے کے لیے، تو میرے پاس آئے دعا کرے، میں تیرے لیے دعا کروں، اللہ تیرے لیے روزی کا بندوبست فرما دے گا. میں وہ رسول ہوں. وَإِذَا كُنْتَ بِعَرْضِ كُفْرٍ أَوْ فَلَاتٍ قَوْف سے قوف. اگر تو ایسے چٹیل میدان میں ہو، ایسے جنگل میں ہو، ایسے بیابان میں ہو جہاں کوئی آبادی نہیں، نہ کھانے کی چیز، نہ پینے کی چیز، نہ کوئی ہیلپ کرنے والا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، ایسے جنگل میں ہے، ایسے جو ہے ریگستان میں ہے جہاں کوئی پانی کھانے کا بندوبست نہیں، کوئی آدمی وہاں میں نہیں ملتا، وہاں تیری سواری گم ہو جائے، تیری کار خراب ہو جائے، تیری اونٹنی گم ہو جائے، تیرا گدھا مر جائے، اور تمہیں کوئی تیرا مددگار نہ ہو، فدعوتہ فدعوتہ، اور تو مجھے پکارے، مجھ سے سوال کرے، میں تیرے لیے دعا کروں، ردہا علیکا، اللہ تعالیٰ وہ سواری تیری رد کر دے گا، تیرا بندوبست ہو جائے گا. یہی اختلاف ہے نا ہمارا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں جی کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مشکل کے وقت ہاں کام نہیں آتا. یہ حدیث ہے. اب میں تھوڑا سے، ہو سکتا ہے میرا یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے، کسی کو کبھی سنے کوئی، میں اس کے وہم دور کر دوں. آپ کو تو بتانے کی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں جو لفظ الذی ہے، انا رسول اللہ، الذی ان اصحابہ کا، یہ الذی جو ہے یہ رسول کی صفت ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ ہاں جی، اب میں جو ہے اس کی ترکیبی لحاظ سے، علمی لحاظ سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انا رسول اللہ، انا رسول اللہ الذی، یہ جو الذی ہے لفظ موصول، یہ رسول کی صفت بن سکتا ہے یا اللہ کی صفت بن سکتا ہے؟ اس دو کے علاوہ ترکیب میں اور کوئی صورت نہیں بنتی. یا اللہ سی یا رسول کی صفت ہوگا، رسول اللہ میں یا اللہ کی صفت ہوگا. اگر رسول کی صفت ہے تو پھر مانا ہوگا میں اللہ کا وہ رسول ہوں، میں اللہ کا وہ رسول ہوں کہ جب تو مجھے میرے پاس آئے یا مجھے پکارے دعا کے لیے، تو یہ تمام باتوں میں جب میں تیرے لیے دعا کر دوں، میں تیری مشکل کو حل کر سکتا ہوں. یہ ہے جب رسول کی صفت ہو. اور اگر الذی جو ہے یہ اللہ کی صفت ہو، تو پھر معنی کیا ہے کہ جب تمہیں یہ مشکل پڑ جائے، کہت سالی آ جائے، جنگل میں تیرا کوئی یار و مددگار نہ ہو، تو مصیبت میں پھنس جائے، تیری گاڑی خراب ہو جائے، چوری ہو جائے، تیرا اونٹ اور گدھا جو ہے وہ گم ہو جائے، مر جائے، اور تیری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو یار و مددگار ہو، یا تمہیں کوئی بھی مصیبت پڑ جائے، تو پھر تو میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، تیری یہ مشکل حل ہو جائے گی. یہ دو چیزیں بن سکتی ہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب اور عقیدہ ہے. جب میں نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حد الیہ، مجھے کوئی نصیحت کرو، مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس کو میں پلے باندھ لوں اور وہ میرے لیے بہتر ہو. آپ نے کون سی نصیحت فرمائی؟ یہ نہیں فرمایا کہ پوری رات کھڑے ہو کر نہ قرآن مجید پڑھو دو رکعت میں تو جنتی ہو جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا کہ ساری زندگی روزے رکھ، یہ نہیں فرمایا کہ جو کمائے سارا غریبوں کو دے دے، یہ نہیں فرمایا کہ ہر سال حج کر. نصیحت آپ دیکھیں کیسی فرما رہے ہیں، سادہ آدمی تھا نا، گاؤں کا آدمی تھا، تو آپ نے کیسی نصیحت فرمائی. فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا. کتنا آسان سا لفظ، کسی کو برا بلا نہ کہنا. آپ دیکھ لیں کہ یہ برا بلا کہنا جو ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کو برے الفاظ کے ساتھ ماں بہن کی گالی دے دینا، اس کو جاہل کہہ دینا، اس کو ایڈیٹ کہہ دینا، اس کو جو ہے عجیب عجیب لفظ اس کی لوگوں کے سامنے بےزتی کر دینا، کسی کو جو ہے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ کسی کی بےزتی، یہ سب گالی کی قسم ہے. فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے کسی کا دل توڑ دیا لوگوں کے سامنے، وہ ساری زندگی آپ کا نہیں ہو سکتا، آپ کو جتنا مرضی آپ اس کے ساتھ بھلائی کر لیں. اور کسی کو گالی نہ دینا. صحابی دیکھیں فرماتے ہیں فما سبب تو بعدہ، میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی میں نے کسی آدمی کو گالی نہیں دی. کس کو؟ نہ میں نے کسی آزاد آدمی کو گالی دی، اس کے بعد میں نے نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ میں نے کسی اونٹ کو گالی دی، نہ میں نے کسی بکری کو گالی دی. یعنی انسان تو انسان رہے، میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. تو چونکہ گاؤں کا رہنے والا تھا تو گاؤں میں اونٹ بکریاں ہوتی ہیں، اور آزاد لوگ جو ہے غلاموں کو گالی دیتے ہیں، ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی جیسے جانور ہیں. تو میں جب سے حضور نے فرمایا میں نے کسی کو گالی نہیں دی. قالا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور بات فرمائی، آپ نے فرمایا ولا تحقرن شیئا من المعروف، اور کسی امر معروف کو حقیر بھی نہ سمجھنا. کیا فرمایا؟ کسی 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 امر معروف کو حقیر نہ سمجھنا. مثلا ایک آدمی آپ کے دروازے پر آیا، اس نے روٹی کا سوال کیا، تو آپ نے ایک روٹی اٹھا کر دے دی اس کو، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ امر معروف جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے جو آپ نے کسی کو ایک روٹی دی ہے. اگر آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، کوئی حدیث پاک سن کر، کوئی آیت کریمہ اس کا ترجمہ سن کر، تو اس سبحان اللہ کو بھی معمولی نہ سمجھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کوئی بھی امر معروف، چاہے وہ اسلام میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس امر معروف، کسی بھی امر معروف کو، بھلائی کے کام کو، نیکی کے کام کو، اس کو حقیر نہ سمجھنا، اور نہ اس کی حکارت کرنا، بیان کرنا. یعنی اعمال صالحہ یا فعل الخیر، جو کوئی آدمی جو ہے یا کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے تو کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے، دو نفل پڑھ کے بڑا حجی بنے. یہ بھی جو ہے نا، کسی اس نے دو نفل پڑھے ہیں، کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنے قبول ہیں. ہاں جی، حضرت بلال سے جب حضور نے پوچھا کہ بلال کون سا عمل کرتا ہے کہ جب میں جنت میں گیا، انی سمیت دفنا علیک بین یدی فی الجنت، میں نے تیرے جوتوں کی آواز، تیرے چلنے کی آواز اپنے آگے آگے سنی. حضور، میں نے کیا کام کرنا ہے؟ میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں، اتنا ہے کہ جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں. تو دو رکعت نفل ہی تھے نا، تو حضور نے کتنی شان بیان فرمائی. تو کسی کے بھی امر معروف کو، نیکی چھوٹی کو، اگر اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دی ہے اور تو زیادہ کرنے والا ہے، تو اس کی نیکی کو تو حقیر نہ سمجھنا، اور اگر تو کرتا ہے تو اس کو بھی معمولی نہ سمجھنا. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو یہ چھوٹی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا درجہ اور مقام ہے. اب اور آپ نے فرمایا وَإِن تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اگر تو کسی مسلمان بھائی سے بات کرے اور اس وقت تیرا چہرہ مسکراہٹ کی حالت میں ہو، کھل کھلا رہا ہو، اس پر جھریاں نہ پڑی ہوں، اس پر غصے کے آثار نہ ہوں، چہرے پر وٹ نہ ہوں، اگر تو اپنے بھائی سے ایسی حالت میں بات کرے کہ تیرا چہرہ مسکرا رہا ہے، تیرا بھائی جو ہے وہ تجھ سے خوش ہو کے بات کر رہا ہے، وہ تجھ سے ڈر نہیں رہا اور تو مسکراہٹ کی حالت میں بات کر رہا ہے، فرمایا ان ذالک من المعروف، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا صدقہ ہے. اور آپ نے نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا ارفع ازارک الی نصف الساق، اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو تو پنڈلی کے نصف تک اٹھا کے رکھ، یعنی آدھی پنڈلی جو ہے آپ کی دھوتی یہاں تک ہونی چاہیے، آپ کی شلوار اور پینٹ یہاں تک ہونی چاہیے. فین ابیتا، اور اگر تو پنڈلی ہیف پنڈلی تک، ساک تک اگر تو اپنی شلوار یا پاجامہ نہیں رکھ سکتا، تمہیں کوئی پرابلم ہے، پرابلم مین کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا یا آپ اس کو ایک پسند نہیں کرتے کہ آپ کی چادر اتنی بلند ہو پنڈلی کے ہے پر، تو فعل القابین، پھر ٹخنوں تک ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. کتنی وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمایا. وَإِيَّاكَ، اور بچ اس بات سے، خبردار، وَإِسْبَالُ الْأَزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، اور چادر یا شلوار یا پنڈلی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، ٹخنوں سے نیچے کرنا، قدموں کے اس کا نیچے آنا یا زمین پر اس کا جو ہے گرد آلود ہونا، غبار آلود ہونا، گھسیٹنا اس کو زمین پر، ایڑیوں کے نیچے تک آنا اس کا، اگر ایسی حالت ہے تو یہ تکبر کی نشانی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا. اب اس صورت میں وضاحت آپ کو کروں کہ مسئلہ کیا ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو حیف پنڈلی تک اپنی شلوار کو رکھے، اپنی چادر کو رکھے، تو فرمایا یہ امر معروف ہے، ایسا کرنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اجازت دے دی، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تو فین ابیتا، یعنی اگر تمہیں پسند نہیں کہ ہیف پنڈلی تک ہو، جیسے آج ہم لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہے کوئی بھی نہیں چاہتا ہم میں سے کہ پینٹ جو ہے یہ پنڈلی کی ہیف تک ہو. ویسے تو رواج ہے نا کہ جو کچھے پہن کے جاتے ہیں نا جاپ پر، ان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے کہ صحیح امریکن یہ ہے، کلچر یہ بن چکا ہے. لیکن ہیف پنڈلی تک جو ہے نا اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹخنوں تک پھر تم کرو، یعنی عیب نہیں ہے، تم گناہ نہیں ہے، ٹخنوں تک آپ کے سلوار پاجامہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ٹخنوں سے نیچے زمین پر گھسیٹتے ہو تو یہ برا کیوں فرمایا؟ کہ یہ تکبر ہے اور تکبر کی نشانی ہے، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ تعالی اس متکبر کو پسند نہیں فرماتا، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اب دیکھیے حدیث پاک دیکھتے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی ہمیشہ جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری چادر جو ہے ٹخنوں کے نیچے سے ہوتی ہے. فرمایا ابو بکر تو ان میں سے نہیں ہے، تو ان میں سے نہیں ہے جن کے اندر تکبر ہو. ہاں جی، تو ان کی چادر کیوں نیچے ہوتی تھی؟ کہ اگر کسی آدمی کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اور وہ ناف پر اپنی شلوار یا چادر باندھتا ہے تو وہ پینٹ جو ہے وہ چادر ہمیشہ نیچے ڈھلک جاتی ہے. اب نیچے ڈھلک جائے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے چلی جائے گی. تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر تیری جو چادر نیچے جاتی ہے تو تکبر کی وجہ سے نہیں جاتی. تو احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر کے لیے فرمایا تیرے لیے یہ مسئلہ نہیں. تو اس سے ایک بات اشارت النص سے یہ ثابت ہوئی کہ اگر کسی آدمی کی پینٹ یا چادر یا شلوار ٹخنوں سے تھوڑی نیچے چلی جائے اور اس کے اندر تکبر نہ ہو, تکبر کی کوئی ایسی صورت نہ ہو, بلکہ پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے نیچے چلی جائے یا جو بیلٹ ہے وہ ڈھیلی ہو جائے اس سے نیچے چلی جائے, جیسے کچھ لوگ آپ دیکھتے ہو ہم بھی یہاں مسجد میں دیکھتے ہر وقت پینٹ کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں, تو اگر کوئی ایسا پرابلم ہو اور ان کے اندر تکبر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ یہ جو کمزوری ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, کیونکہ یہ جو برائی ہے نا وہ تکبر کی وجہ سے ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی آدمی زمین پر گھسیٹتا ہے چادریں, جیسے دیہاتوں کے لوگ جو ہے نا وہ بڑی بڑی چادریں باندھتے ہیں اور ایک ایک فٹ جو ہے وہ چادریں نیچے گھسیٹتے ہیں, وہ یقیناً تکبر کی وجہ سے اور وہ حرام ہے, وہ منع ہے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس لیے منع ہے. ایک بات اور جو نبی کریم علیہ السلام والسلام نے فرمایا حدیث پاک میں, جہاں نبی کریم علیہ السلام نے خارجیوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں, خارجیوں کی نشانی فرمائی ہیں, وہاں فرمایا ہے کہ وہ جو ہوں گے نا وہ حلق الراس, جن کو حضور نے فرمایا کہ دین سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا, اور لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر سمجھو گے, قرآن اتنا خوبصورت پڑھیں گے کہ تم کہو کہ دنیا میں اتنا بڑا قاری کوئی نہیں, لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا, اوپر اوپر تک ہوگا. حلق الراس ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے, مشمر الازار ان کی دھوتیاں پنڈلی ہیف پنڈلی تک ہوں گی. یہ آپ نے خارجیوں کی صفت بیان فرمائی. اور کس اللحیتے, بڑی بڑی داڑیاں بھاری ہوں گی, لمبی ہوں گی, بھاری داڑیاں ہوں گی. غائر العینین, مشرف الوجنتین, یہ آنکھیں اندر گئی ہوئی ہوں گی, یہ ابرو آگے نکلے ہوئے ہوں گے, یہ خارجیوں کی نشانی فرمائی. تو یہ جو ہے نا چادر کا پنڈلی تک ہونا, یہ خارجیوں کی قسم بیان فرمائی. اس لیے ہمارے علماء اس نشانی سے بچنے کے لیے وہ پنڈلی تک اپنی سلوار یا چادر نہیں رکھتے, وہ ٹخنوں تک لاتے ہیں تاکہ اس جو ہے نا خارجیوں کی صفت سے بچ جائے. اور ویسے بھی جیسے ہم نے حدیث بیان کی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی کہ ٹخنوں تک آپ کی سلوار ہو, اس سے نیچے نہ کریں. ایک اور مسئلہ, لوگ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی, یہ مسئلہ کہیں نہیں کہ نماز نہیں ہوتی, نماز ہو جاتی ہے, لیکن یہ فعل جو ہے کہ ٹخنوں سے نیچے چادر سلوار کا ہونا, یہ فعل اچھا نہیں ہے. نماز کا سرت کو تعلق نہیں, نماز ہوتی ہے نہیں تو نماز ہو جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابی فرماتے کہ انہوں نے آپ نے ایک اور بات فرمائی, فرمایا وہ اے نمرو ان شاتا ماں کا, اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دے. دیکھو نا آپ کسی شہری کو آپ نے یہ بات نہیں بتائی, تو گاؤں کے لوگ جو رہتے ہیں ان کے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ان کے کس طرح کے, اور وہ ترکی میں ترکی جواب دیتے ہیں, تو آپ نے ساری باتیں ان گاؤں کے صحابی کو فرمائی. اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دے, وہ ایارا کا بیما یا لمفی کا, اور تمہیں کوئی وہ عیب لگائے جو تیرے اندر ہے اور اس آدمی کو پتا ہے, وہ عیب اس کو پتا ہے کہ تیرے اندر یہ عیب ہے, اور وہ تمہیں اس عیب سے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرے اور تمہیں گالی دے, تو فرمایا فلا تو ایر ہو بیما تعلم فی ہے, تو اس کو عیب نہ لگا اس کے جواب میں جو بات تو جانتا ہے اس کے بارے میں, تو اس کو شرمندہ نہ کر. اگر وہ تمہیں شرمندہ کرتا ہے, وہ تمہیں گالی دیتا ہے, تو اس کو گالی بھی نہ دے, اور اس کو اس اپنے عیب کا جو تمہیں وہ لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہے, تو اس کو اس کا جواب نہ دے کہ تو اس کے عیب کو تلاش کر کے اس کے عیب کو جان کر تو بھی کہے کہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے, تو یہ نہ کر. کیوں؟ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ, اس نے جو تمہیں گالی دی ہے, اس نے جو تمہیں عیب لگایا ہے, اس کا وبال اسی پر ہے, اور تو اس کو عیب نہ لگا. آج ہوتا نا کہ اگر ایک آدمی کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو دوسرا آدمی جو ہے اس کے اندر وہ عیب نہ بھی ہو تو اس کو بڑھا چڑھا کے کہتا ہے تو بھی تو ایسا ہے، یا پھر کہتا ہے کہ کوئی عیب اس کا ملے تو پھر میں اس کو بھی لوگوں کے سامنے شرمندہ کروں. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. تو آپ نے یہ چند باتیں ان صحابی کو یہ بات بتائی، وہ فرماتے کہ میں نے ان پر خوب عمل کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا نا کہ اس کو جواب نہیں دے گا ایسی حالت میں تو تمہیں اس کا اجر ملے گا اور اس کو وبال اس پر ہوگا، اس کو اس کی سزا ملے گی. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاتن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما باقی منہا قالت ما باقی منہا الا کاتفہا قال باقی کلہا غیر کتفہا. رواہ ترمذی و ساوی. حدیث پہلے گزر چکی ہے، دوبارہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت میں سے، حضور کے ازواج مطہرات، حضور کے گھر والوں میں سے ان لوگوں نے بکری ذبح کی. تو بکری ذبح کی، وہ صدقے کی بکری نہیں تھی، صدقے کی ہوتی تو صدقہ تو حضور کھاتے نہیں. بکری ذبح کی لیکن اس کا جو گوشت تھا وہ سارا تقسیم کر دیا گیا غریبوں میں. نبی کریم علیہ السلام تشریف لایا تو آپ نے پوچھا کچھ بچا ہے؟ تو مائی صاحبہ جن کے ہاں وہ بکری تھی ان نے کہا اس سے کچھ نہیں بچا مگر ایک جو ہے نا لیگ، اس کا اگلا حصہ جو ہے لیگ، ایک آگے والا پاؤں جو ہے وہ بچ گیا ہے، کندھا بچ گیا ہے، باقی سارا جو ہے وہ نہیں بچا، ہم نے دے دیا، تقسیم کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ باقی بچ گیا، وہ کندھا باقی نہیں بچا. یعنی جو صدقہ کر دیا گیا وہ بچ گیا ہے، وہ تو قیامت میں وہ محفوظ ہے. اور جو تم نے صدقہ نہیں کیا، جو کندھا رکھا ہے گھر میں جس کو تم کہتے وہ بچ گیا ہے، وہ نہیں بچا، وہ تو ہم کھا لیں گے. اور جو اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے وہ باقی بچ گیا. اللہ فرماتا ہے جل شانہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو چکا اور جو اللہ کے ہاں پہنچ گیا وہ باقی بچ گیا. جو اللہ کے ہاں صدقہ، لیٹس سے کہ آپ کے پاس $10 ہیں، آپ نے پانچ صدقہ کر دیا، یہ پانچ اللہ کے ہاں پہنچ گئے وہ محفوظ ہو گئے، اور جو تمہارے پاس ہے یہ نہیں بچا ابھی، اس کا اگر اللہ کے ہاں پہنچ جائے، صدقہ ہو جائے، یہ قبولیت اس کی ہو جائے تو پھر تو یہ بھی باقی بچ جائے گا، تم کھا پی جاؤ گے تو یہ نہیں بچے گا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ما من مسلم کسا مسلما صوبا الا کان فی حفظ من اللہ الا کان فی حفظ من اللہ ما دام علیہ منہ فرقۃ. رواہ احمد و ترمذی. خوبصورت حدیث، ایمان تازہ کیجئے، اللہ اس پر ہر مسلمان کو تو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی ترمذی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے، جب وہ کپڑا پہناتا ہے اس کو، یعنی آپ کسی مسلمان کو لباس پہنائے، یا یہ نہیں فرمایا کہ وہ صدقے کا لباس ہو یا کوئی لباس ہو، آپ کسی کو لباس پہنائے. عام طور پر چونکہ ضرورت مند کو لباس دیا جاتا ہے اور باپ بھی صدقے کا ہے اس لیے صدقے کی فضیلت ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو آپ وہ لباس پہناتے ہیں، ایک جوڑا دیتے ہیں، ایک چادر دیتے ہیں، ایک رومال دیتے ہیں، ایک ٹوپی دیتے ہیں، یا ایک جوڑا سلوار قمیض کا دیتے ہیں، کوٹ دیتے ہیں، اس کو جیکٹ لے کے دیتے ہیں، جرسی لے کے دیتے ہیں، کوئی بھی چیز لے کے دیتے ہیں، لباس دیتے ہیں، جب تک اس لباس میں سے، اس کپڑے میں سے ایک ٹکڑا بھی وہ مسلمان استعمال کر رہا ہے اور کرتا ہے اور اس پر وہ ہے، اس وقت تک آپ ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے اللہ کی حفاظت پہ رہتے ہیں. جب آپ کسی مسلمان کو ایک لباس دیتے ہیں اور وہ اس لباس کو استعمال کرتا ہے، جب تک وہ اس کے پاس رہے گا آپ ناگہانی آفات سے، مشکلات سے، تکلیفوں میں سے، اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی جو مصیبتیں ہیں، آپ اس تکلیف اور مصیبت سے محفوظ رہیں گے. تو آپ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ دو، یعنی وہ ایسی چیز دو جو نہ ختم ہونے والی ہو، جو ہمیشہ رہے، جس سے آدمی فائدہ اٹھاتا رہے. کہ جس سے وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا، جتنی وہ لمبی عمر تک وہ چیز رہے گی کسی کے پاس، اچھی چیز لے کر دو گے اور وہ استعمال کرتا رہے گا، اس وقت تک تم ہر مصیبت اور تکلیف سے اللہ کی پناہ میں رہو گے. کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو لباس نہیں پہناتا، مگر وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے جب تک اس لباس کا اور اس چیز کا ایک ٹکڑا بھی اس شخص پر رہتا ہے. آخر یہ حدیث بیان کر کے یہ درس ختم کرتے ہیں، اور پھر اگلے اتوار کو انشاءاللہ یہ باب ختم ہو جائے گا اور پھر آگے نیا باب شروع ہوگا. اگلا باب جو آئے گا وہ ہے کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، جو اگلا باب آئے گا. یہ بھی ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا باب ہے. اگلے باب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے اندر کتنی تر و تازگی ہے. وعن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یرفعہ قال ثلاثۃ یحبہم اللہ رجل قام من اللیل یتلو کتاب اللہ ورجل یتصدق بصدقۃ بیمینہ یخفیہا اراہ قال من شمالہ ورجل کان فی سریۃ فن ہاضما صابو فستق بل العدو روا ترمزی وکال حاضہ حدیث غیر محفوظ احد رواتہ ہی ابو بکر بن عیاش کثیر الغلط. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یرفع اس حدیث کو وہ مرفوع حدیث بناتے ہیں، حدیث کی قسم ہے. مرفوع حدیث کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن وہ حدیث جو ہے نا وہ حضور تک پہنچاتے ہیں، حضور تک پہنچاتے ہیں کہ میری بات نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے سنا یا کس نے سنا ہے. حدیث مرفوع ہے، یعنی حضور تک پہنچتی ہے. صحابی پر جو حدیث صحابی پر ختم ہو جائے، آگے حضور کا نام نہ لیا جائے، وہ حدیث موقوف ہوتی ہے، یہاں رک گئی، سٹاپ لگ گیا اس حدیث کو. لیکن جو حدیث مرفوع ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. صحابی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا فلاں صحابی نے حضور سے سنا، یا حضور نے یہ فرمایا، اس کو حدیث سے مرفوع کہتے ہیں. تو یہ حدیث مرفوع ہے، اگرچہ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا یا میں نے ان سے سنا، لیکن حدیث مرفوع ہے. کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تین آدمی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تین آدمی ہیں جن سے اللہ بہت محبت یعنی خاص محبت فرماتا ہے. ایک وہ آدمی جو رات کو نفلوں میں کھڑا ہو، عبادت میں کھڑا ہو، اور اس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، یعنی لمبا قیام کرے، لمبا قیام کرے، یعنی کہ 100 نفل پڑھے. ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہمیں چونکہ قرآن یاد نہیں، ہم 100 نفل، 50 نفل، 70 نفل، 200 نفل پڑھتے نہیں، ہم 200 نفل پڑھے. ایک آدمی جو 200 نفل پڑھتا ہے، 500 نفل پڑھتا ہے، 300 نفل پڑھتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو 2 نفل پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر 15 سپارے پڑھ جاتا ہے، 10 سپارے پڑھ جاتا ہے، تو کون سا افضل ہوگا؟ جیسے 2 پڑھے. حدیث کیا فرماتی ہے کہ وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو رات کو کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کی کتاب اس میں پڑھی. یعنی ظاہر نفلوں میں تو کتاب ہی پڑھنی ہوتی ہے نا, لیکن مطلب کیا کہ لمبی اس نے تلاوت کی, اللہ کی کتاب پڑھی, اس میں غور کیا. اور رات کو فرمایا, دن میں پڑھے تو وہ بھی تو ثواب کا کام ہے, لیکن دن میں چونکہ ریاکاری کا شائبہ ہے, ہاں جی, کوئی صاحب کھڑے ہو مسجد میں وہ جو ہے ایک گھنٹہ پورا نفل پڑھتے رہے کھڑے ہو کر, تو جو بھی گزریں گے محلے میں تو شور مچ جائے گا, جی جناب فلاں صاحب کیا بات ہے جی, وہ تو مسجد نفل ہی پڑھتے رہتے ہیں. ہاں جی, تو یہ چونکہ دن میں ریاکاری ہے, اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو قیام کرے اور اس میں اللہ کی کتاب پڑھے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. کیونکہ ایک کوئی تو آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے, جس کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور آپ, اور کوئی نہیں, اس لیے اللہ کو محبوب ہے وہ شخص. دوسرا آدمی وہ یا تصدق بصدقۃن بیمینہ, عام طور پر دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا جاتا ہے, وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے, یخفیہا اور اس کو چھپا کر دے, کسی کو پتہ نہ چلے. اور ہو عبداللہ بن مسعود اپنا قول ذکر کرتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں, مجھے یہ شک پڑتا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من شمال ہی, یعنی ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور چھپا کر دے, تو صحابی کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے چھپا کر دے, یعنی اس ہاتھ سے دینا اس کو بھی پتہ نہ چلے, یہ مطلب. جب اس سے دے اور اس کو پتہ نہ چلے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے نہایت ہی رازداری کے ساتھ اسے صدقہ دیا. کہ جو مجبور آدمی ہے جو صدقہ لینے آیا, اس کی ضرورت بھی پوری کر دی اور اس کی عزت نفس بھی بچا لی, کہ اعلان نہیں کیا, اخبار میں نہیں دیا, پورے محلے میں نہیں بتایا, ہاں جی اٹھتے بیٹھتے نہیں یہ نہیں کہا یا مجھے دیر ہو گئی, فلاں آدمی آیا تھا اس کو $5 دینے تھے تو اس لیے میں نے وہ دیتے دیتے تھے مجھے دیر ہو گئی, مجھے اس لیے 5 منٹ میں لیٹ آیا, 10 منٹ لیٹ آیا, ہاں جی میں پہلے آ جانا تھا لیکن اس کو $5 دینے پڑ گئے اس لیے میں اس کو دیے وہ تو میں دیر ہو گئی. یعنی یہ بات, یعنی اس کی سائل کی عزت نفس کو مجروح, اس کا پردہ رکھا اس نے. ہاں جی اس یہ مطلب ہے کہ اس ہاتھ سے دیں اور اس کو پتہ نہ چل رہا, اور یہ نہیں کہ جس لئے 150 آدمی بیٹھے ہوں پھر اٹھے اور ایک ڈالر کو لہراتا ہوا اس آدمی کو آ کر دے دے. اللہ تعالی نے مختلف طبیعتیں رکھی ہیں, کچھ آدمی ہیں وہ علیحدگی میں $1 بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے اور لوگ بیٹھے ہوں تو 5,000 بھی دینے نہیں ان کے لیے بڑے آسان ہے. اللہ تعالی نے طبیعتیں بڑھائی ہیں انسانوں کی, اور لینے والوں کو بھی ہوتا ہے کہ مجھے ملے چاہے جس طرح سے بھی ملے. تو دوسرا آدمی شاہ جی اللہ کو وہ پسند ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے بائیں کو پتہ نہ چلے, لینے والے کی حاجت بھی پوری ہو جائے, اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, اور اس کا صدقہ جو ہے وہ بھی چھپ کر ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے کہ کسی کو پتہ نہیں اس بات کا, اس لیے یہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑا دے یا زیادہ دے, دیکھو نا یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ دے, تھوڑا بھی ہو لیکن اس نے اللہ کے رضا کے لیے دیا ہے, اپنی شہرت کے لیے نہیں دیا, اس لیے اس کا اجر زیادہ ہے. تیسرا آدمی جو اللہ کو محبوب ہے وہ شخص جو کسی جنگ میں, کسی غزوے میں, کسی جہاد میں تھا, شکست ہو گئی اور سارے دوست سارے اس کے ساتھی جو ہیں وہ بھاگ گئے, شکست ہو گئی تو بھاگ گئے, جان بچا کر بھاگ گئے. اب وہ یہ اسلامی لشکر ہے اور یہ کھڑا رہا, اس نے دشمن کی طرف منہ کر لیا کہ آؤ میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں. اب یہ مقابلہ کیا اس نے, یہ زندہ رہا یا شہید ہو گیا, یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اسلامک لشکر جو ہے وہ جہاد میں گیا, اس کو شکست ہونے لگی, ایک آدمی کے للکارنے سے لوگوں کے اندر حوصلہ بڑھ گیا اور ان کو فتح ہو گئی. ہاں جی آپ واقعہ دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ فتح فرمایا, مکہ فتح فرمانے کے بعد آپ قبیلہ حوازن کے ساتھ طائف کی طرف جو آپ نے مکہ فتح کرنے کے بعد آپ حوازن کے قبیلہ حوازن بنی سقیف کی طرف گئے جہاں حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تھا اور وہاں گئے آپ. وہ لوگ بڑے تیر جو تیروں کے ساتھ لڑائی ان کی مشہور تھی, بڑے بہادر تھے, تیر انداز تھے. وہ چھپے بیٹھے تھے پہاڑوں میں, ان کو پتا تھا کہ لشکر مسلمانوں کا آ رہا ہے. جو ہی وہ لوگ سامنے گئے, مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر تھا, 12,000 کا, 10,000 صحابہ تھے جو مکہ مدینہ منورہ سے آئے, اور 2,000 کا لشکر اور ہو گیا, 12,000 کا لشکر تھا. جب وہ ان کی زد میں آئے تو قبیلہ حوازن کے لوگوں نے اتنے تیر برسائے کہ سارا لشکر بھاگ گیا. اب آپ نے سنا ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھچر پر سوار تھے, سفید رنگ کا کھچر تھا, آپ اس سے اترے, اس سے اترے, اور ابو سفیان اور سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت علی, یہ صحابہ, چند صحابہ آپ کے پاس تھے, انہوں نے گھیرا باندھ لیا حضور کے ارد گرد ہو گئے, وہ نہیں بھاگے, وہ ارد گرد ہو گئے, اور نبی کریم علیہ السلام کھچر سے اترے, اور آپ نے فرمایا انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب پوچھتا ہوں, تمہارا کیا خیال ہے کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا؟ آؤ صحابہ. جب آپ کھڑے ہوئے تو تمام صحابہ جو بھاگی ہوئے تھے اچانک جن پر حملہ ہوا تو وہ سارے واپس آ گئے. تو جو ہے نا اس طرح کا اگر واقعہ ہو کہ جیسے وہ صحابہ آئے اور بڑا پھر انہوں نے بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا اور طائف کو اور قبیلہ وازن کو انہوں نے فتح کیا, اور بہت زیادہ غنیمت جو ہے آپ کو وہاں سے ملی. تو فرمایا کہ تیسرا آدمی وہ جو کسی غزوے میں ہو, جب شکست ہو جائے اور لوگ بھاگ جائیں اور وہ اکیلا آدمی دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, وہ زندہ رہے یا شہید ہو جائے, شکست ہو یا فتح ہو, یہ بات کی بات ہے, لیکن اللہ کو یہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ ترمذی شریف میں ہے. یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کا ایک راوی محفوظ نہیں ہے, یعنی حدیث ضعیف ہے ایک راوی کی وجہ سے, اور وہ کون ہے؟ ابو بکر بن عیاش. یہ بہت بڑی غلطیاں کرتے تھے. اب لفظ ظاہری لفظ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش جو تھے یہ بہت بڑی غلطیاں کرتے تھے, اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو گئی. تو عام آدمی کہے گا کہ یہ تو جو آدمی جو ہے اس کے اندر بہت بڑے عیب ہوں گے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے. نہیں, یہ بہت بڑے محدث تھے, بڑے امام تھے حدیث کے, بڑے عظیم راوی تھے, لیکن حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے غلطیاں کر جاتے تھے. اب یہ ان کی مطلب ذاتی بات نہیں ہے, بہت بڑے امام تھے, اگر حافظے کا کمزور ہونا یہ عیب تو ہے, لیکن ان کا اپنا دخل اس میں نہیں ہے, اس وجہ سے حدیث کمزور ہوئی ہے کہ یہ جو تھے ان کا حافظہ کمزور تھا, اس کی وجہ سے غلطیاں بہت ہو جاتی تھیں, اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. لیکن یہ امام ابو بکر بن عیاش یہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے راوی تھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حدیث پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبر تكبيرا, وصلى الله على حبيبنا شفينا محمد وعلى اله اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.